جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا ایک موضوع، یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور ایسا موضوع ہے کہ ہر مسلمان کو اس موضوع سے شناسائی ہونی چاہیے اور اس حوالے سے معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اور آج میری بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے اور زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو زیاد محمد عمار اتاری مدنی دعوت قاتم القدسیہ کے ساتھ سلسلہ کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ آپ مجلس تجہیز و تکفین کے ذمہ دار بھی ہیں، رکن مرکزی مجلس شورا بھی ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول لیں گے، موضوع کے متعلق بھی مدنی پھول لیں گے۔ اور مجلس تجہیز و تکفین کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، اس مجلس کے کام کیا ہیں، کس طرح ہم اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ اور اس تجہیز و تکفین کا علم حاصل کرنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ رکن شورا سے مدنی پھول لیں گے۔ عماد بھائی، تجہیز و تکفین اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا ابتدان کچھ آپ گفتگو فرمائیں۔
میری نیت یہ تھی کہ میں پہلے تجہیز و تکفین کی اہمیت پہ خود نہیں بولوں گا، امیر علیہ سنت کی آواز میں ہمارے پاس ایک حکایت ہے جو مختلف مناظر کے ساتھ ہے، ہم اپنے موضوع کی ابتدا امیر علیہ سنت کے اس مدنی گلدستے سے کرتے ہیں۔ دکھائیے جناب۔
سبحان اللہ۔
باپ کی لاش جلانے کے لیے لکڑیاں لے آؤں، 2001 سلے عیسوی میں ہونے والا یہ واقعہ زمزم نگر حیدرآباد پاکستان سے تعلق رکھتا، چنانچہ ایک مالدار شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کے عالیشان بنگلے میں جمع تھے۔ مرحوم کا 19 سالہ جوان بیٹا جو کہ ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا، کہیں جانے کے لیے ایک دم جلدی میں اٹھتا۔ کسی نے اس جلدی کا سبب پوچھا تو بولا، میرے والد صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے ان کو کچھ خدمت کروں، چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لکڑیاں لے آؤں گا۔ یہ سن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا، پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا کیا کام۔ غور کیا تو سمجھ آئی کہ اس نادان نوجوان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے، تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کو جلانا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے مرحوم والد کو دفن کیا گیا۔ کاش ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دینے میں کامیاب ہوتے۔ سب کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور خوب خوب سنتیں سیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جہاں بات تجہیز و تکفین کی ہے، چار باتیں پہلے تو آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ یہ میرے ہاتھ میں تجہیز و تکفین کا کارڈ ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، یہ کارڈ کیا ہے یہ تو بعد میں بتائیں گے۔ چار باتیں ہیں، ایک ہے میت کو نہلانا، دوسرا کفن دینا، تیسرا نماز جنازہ، اور چوتھا اس کی تدفین۔ یعنی ایک میت ہوتی ہے، ہمارے ہاں بعض باتوں کی تو بہت رسمیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو ہم دیکھیں نہ دیکھیں، کریں نہ کریں، اور اس معاملے میں ہمارے ہاں فیملی ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں باتیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تعداد جاتی ہے انتقال کے بعد، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر شخص کو، میں جاؤں تو میں اپنے بارے میں غور کروں، دوسرے کے بارے میں غور کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، میرا وہاں جانا کیوں تھا، یعنی اگر کوئی کمیونٹی ہے, میرا کمیونٹی سے تعلق ہے, تو مجھے کمیونٹی والوں کو منہ دکھانا ہے, برادری والوں کو شکل دکھانی ہے, پڑوسیوں کو چہرہ دکھانا ہے. ہمیں اس انداز سے ہماری برادری کی رسم و رواج ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے, اور ایسی چیز کے اندر ہم اس رسموں کو پورا کرنے کے اندر بعض اوقات ایسے لگے ہوتے کہ جانا ہے بھائی, یہ تیجا ہے, یہ جانا پڑے گا, یہ کھانا ہے, یہ کھانا پڑے گا, یہ کام یوں ہے, یوں کرنا پڑے گا, یہ تو ایسا اس کے بغیر چلتا نہیں ہے, یہ تو برادری کا معاملہ ہے, یہ تو سوسائٹی کا معاملہ ہے, یہ تو ہمارے خاندان کا معاملہ ہے, یہ تو محلے داری ہے. اب ان چیزوں کے اندر تو جا رہے ہیں, مگر یہ یاد رہے کہ جب تک نیک کام بھی اللہ پاک کی رضا کی نیت, اسے راضی کرنا مقصود نہ ہوگا, ثواب نہیں ملے گی. بڑی اہم بات ہے. انسان سردی کے اندر موٹے کپڑے پہنتا ہے اور گرمی میں باریک کپڑے پہنتا ہے.
ایسی بات,
اسے سردی میں موٹے کپڑے پہننے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, گرمی میں باریک کپڑے پہننے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے.
اللہ اکبر.
انسان اگر سردی میں موٹے کپڑے پہنے گا, جسم کی حفاظت کرے گا, جسم کی حفاظت ہوگا, اللہ پاک کی اطاعت میں, طاعت میں, عبادت میں, تلاوت میں, ذکر میں اسے تقویت ملے گی, طاقت ملے گی. تو اسے وہ چیز سردی میں موٹے کپڑے پہننے ہیں اس لیے کہ میں رب پاک کی عبادت کروں, میں رب پاک کی اطاعت کروں, میں اس کے حضور سجدہ ریز ہوں, میں اس کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤں. اگر باریک کپڑے پہننے سردی میں, موٹے کپڑے پہنے گا عبادت میں, دل تنگ ہوگا, اللہ پاک کی اطاعت نہیں کر پائے گا. تو اسے باریک کپڑے بھی اللہ کے لیے پہننے ہیں, موٹے بھی اللہ کے لیے پہننے ہیں, تجہیز میں جانا ہے تو اللہ کے لیے, غسل کرنا ہے تو اللہ کے لیے. تو جب تک اللہ پاک کی رضا اس کی نسوں میں اتری ہوئی نہیں ہوگی, یہ کام نہیں ہو سکتا. پہلی بات. اب آئیے اس میں ہمارے رسم و رواج کی طرف, تو وہ تو بہت بڑی فہرست ہے. میں ابتدائی جو باتیں کی, چار باتیں فرض کفایہ ہیں اس کام میں.
صحیح,
فرض کفایہ وہ اہم چیز ہوتی ہے, وہ ایسا فرض ہوتا ہے جس میں ایک تو سہولت ہوتی ہے ایک طرف سے, اور ایک طرف سے پابندی ہوتی ہے.
جی,
یعنی فرض کفایہ وہ فرض, وہ لازم عبادت ہے کہ جن پر ہوئی ان میں سے کسی نے ادا کر دی تو دوسروں سے مطالبہ نہیں ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی, ان سے مطالبہ نہیں ہے, انہوں نے پڑھ لی, ان سے مطالبہ نہیں ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے, فرض ساقط ہو جاتا ہے, فرض کا مطالبہ باقی نہیں رہتا. اب چار باتوں کے اندر یہ مطالبہ
ہے, یہ ادا ہو گیا.
ہاں, یہ ہو گیا. اب اس میں یہ دیکھیے, پہلی چیز آ گئی میت کو غسل دینا. صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی, بڑی پیاری بات. آپ نے مسئلہ بیان کیا, ایک لاش ملی مسلمان کی,
جی,
نہر میں ہے, غوطے کھا رہی ہے, ڈوبی ہوئی ہے.
اللہ,
اگر وہ ڈوبی ہوئی ہے نا, اس کو ویسے نکال دیا, غسل آپ نے نہیں دیا تھا, غسل دینا پڑے گا. باڈی کی حالت ایسی ہے تو غسل دینا پڑے گا.
صحیح.
اگر ایسی حالت کے اندر آپ نے غسل کی نیت سے اس کو غوطے لگا دیے, تو اب وہ تین غوطوں کی مقدار جو تھی اس نے دے دیا, تو اب سنت کے مطابق غسل ادا ہو جائے گا. یعنی یہ مطالبہ جو غسل ہونا ہے نا, یہ مطالبہ ہم پر ہے. اس کی نیکیہ ٹھیک ہے, اللہ کی فضل سے, مسلمانوں کی دعا کی برکت سے, ایثار ثواب کی برکت سے اس کو نیکیوں کا ملنا ایک الگ بات ہے.
ٹھیک ہے,
مگر یہاں پر بات یہ ہے کہ اس وہ کس چیز کا مکلف ہے, اس پر لازم ہے, اس کو ایک کام کرنا ہے. اب کام اس کو کوئی عمل کرنا نہیں ہے, یہ غسل ہمیں دینا تھا.
ٹھیک,
ہم نے غسل دیا, اب یہ غسل دینا فرض کفایہ ایک. نمبر دو, کفن دینا یہ فرض کفایہ ہے. کفن کے بغیر جو ہے وہ میت کو دفنایا نہیں جائے گا, جائیں گے تو گناہگار ہوں گے.
ٹھیک,
تیسری بات, اس کی نماز جنازہ پڑھنا.
ٹھیک ہے,
یہ نماز جنازہ کا پڑھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے. چوتھی بات, اس کی تدفین کرنا. تدفین کا معنی وہی ہے کہ زمین کھود کر اس کو داخل کرنا, داخل زمین کرنا. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے, یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کر بند کر دیں, جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے. اللہ پاک نے امیر اہل سنت کو, آپ کے قلم کو, آپ کی زبان کو, آپ کی تقریر کو, آپ کے انداز کو برکتوں سے مالا مال کیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور امیر اہل سنت کی ذات کو امیر اہل سنت بنایا, تو آپ رہنمائی کرنے والوں کے لیے بھی رہنما ہیں, اور آپ کی ذات مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی کر رہی ہے. قبروں کے ماروں میں ہمارے ہاں باب المدینہ کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ یہ چیز ہونے لگی. ہمارے ہاں اب بھی یہ کئی جگہوں پر ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر, زمین دفن نہیں کر رہے, زمین کے اوپر پلاٹ بنا کر دفن کر رہے ہیں جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. آپ نے اس طرف ترغیب دلائی اور آپ نے اقتدار اعلیٰ کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی. امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ سننے کے بعد قبرستان باب المدینہ کے ڈائریکٹر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اب اس طرح کی خبریں نہیں بنیں گی. تو بہرحال یہ چار موضوع تو ہے آپ کے جو فرض کفایہ ہیں,
ٹھیک ہے.
اب یہ چاروں چیزوں کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ان کے مسائل کو سیکھنا ہے, یہ تو پورا بحث الگ ہے. یعنی میت کے کچھ حقوق ہیں. اب یہ ہے کتاب تجدید و تکفین کا طریقہ.
جی,
تجدید و تکفین کا طریقہ سے میں آپ کو ایک روایت بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ روایت اس کتاب میں ضرور ہے اور یہ کتاب میں جو روایت موجود ہے ہے ابن ماجہ کی صحیح ستہ سے ہے, مگر ہماری اس کتاب کے اندر ہم نے جو چیز لی تھی وہ امیر علیہ سنت کے کتب و رسائل سے لی. جب کتاب کی بات ہوگی آپ سے مزید بات کریں گے, ابھی تو موضوع چل رہا ہے.
جی,
امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی جن مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی میت کو نہلائے, کفن پہنائے, خوشبو لگائے,
سبحان اللہ,
جنازہ اٹھائے, نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے, وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا.
سبحان,
میں ایسی پیاری بات آپ کو بیان کروں آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا.
لا لا,
تجدید و تکفین میں سے ضمنی بات ہے, یعنی تجدید و تکفین اس میں ضمنی بات ہے, ہے تجدید و تکفین سے تعلق رکھنے والی. غسل میت کے آداب میں سے ایک ادب ہے, یہ ہمارے جو غسل کرنے والے اسلام ہیں نا, ہماری اپنی مجلس والے, یہ بھی اس ادب کو پورا کرتے ہوں بڑا مشکل ہے. غسل میت کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جو میت ہے نا اسے غسل کیا جائے اس کو دیکھا ہی نہ جائے.
اللہ,
کیوں؟ اس کی وجہ لکھی ہے صدر شریعہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہو سکتا ہے اس کے جسم میں کوئی عیب ہو, کوئی دانا ہو, پیٹ پہ دانا ہو, یہاں ہو, کندھے پہ ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ دنیا میں چھپاتا تھا.
اللہ,
تو اب اگر اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی چھپا رہ جائے گا.
آئے آئے,
یعنی یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مسلمان کی حرمت, اسلام نے اتنی زیادہ اس کی حرمت رکھی,
اللہ اکبر,
اتنی اس کی عزت رکھی, اتنی اس کی تکریم رکھی, ایسا مرتبہ رکھا, مر گیا ہے, آئے
آئے,
انتقال ہو گیا ہے, روح بدن سے جدا ہو گئی ہے, اس کا تعلق جو مال اس کا تھا اب اس کا نہیں رہا, مال باقی ہے مگر ورثہ کا ہو گیا. اب اس کے پاس جو چیز تھی اب اس کی حیثیت بدل گئی, کسی اور عالم میں چلا گیا, مگر اس کے اس جسم کو کہ جو ایک گمان کے مطابق ایک تعداد کا جسم قبر میں جا کر گل جائے گا, سڑ جائے گا, مگر اس وقت اس بدن کے عیب کو بھی شریعت اسلامیہ نے چھپا کے رکھا.
ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر.
اب یہ آپ یہ بارہ یہ ضمنی بات آئی, میں نے کہا اس کو ضرور کہہ دیا جائے,
بہت زبردست.
اور یہ ایک بات ہے
جی, یہاں میں حضور ایک اور بھی عرض کرنا چاہوں گا. میں بدائے سنائے پڑھ رہا تھا, اس میں جو میت کو کفن پہنانے کا جو ہے وہ, اور اس کا غسل میت کے وقت اس کا جو ستر چھپانے کا بالخصوص جہاں پر انہوں نے بیان فرمایا ہے, اس کی وجہ کو بیان فرمایا ہے کہ اس کا ستر چھپایا جائے گا اس لیے کہ اس کی حرمت اب بھی باقی ہے. مسلمان ہے, اس کا جسم ہے, یہ عزت والا ہے, یہ حرمت والا ہے. مدنی چلے کے ناظرین, یہ ہے دین اسلام, یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. اللہ اکبر, واقعی عماد بھائی نے جو بات بتائی ہے, اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کے عیب یہ دیکھنے کی بجائے یا عیب سن کر آگے پہنچانے کی بجائے عیب چھپانے والے بن جائیں, اور کاش کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں عیب نظر ہی نہ آئے, اللہ کرے سعادت ملے.
گھر کے قریبی افراد کا کام ہے غسل میت کرنا,
ٹھیک.
آپ سمجھے میت کی پوزیشن کیا ہے, جس سے اس کا انتقال ہوتا ہے نا, اس کی ایک ایک رگ سے روح نکالی جاتی ہے.
اللہ,
یعنی آپ ایک شخص کو جو دیکھ رہے نا کہ آپ نے یوں ہاتھ رکھا ٹھک کر کے چھوڑ دیا تو چھوٹ گیا, یوں پھینک دیا تو پھینکا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا ہے, یہ بظاہر تو آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے, مگر اس کے جسم میں جو زخم ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ایسے زخم ہے جو محسوس نہیں ہوتے, اس کی ایک ایک رگ سے جو ہے نا روح کو کھینچا گیا ہے, کھینچا گیا ہے ایک ایک رگ سے جسم کی. اب اس رگ سے کھینچا گیا, آپ کا محسن باپ ہے, اگر کوئی اسلامی بہن ہے اس کی ماں ہے, ذرا سوچیں ایسے موقع پر جب ایک پالنے والا, آپ سے محبت کرنے والا, آپ سے الفت کرنے والا, آپ سے بڑی پیارا برتاؤ کرنے والا فرد اتنے کرب میں, ایسی تکلیف میں, ایسی مصیبت میں, اس وقت حکم یہ کہ اس کو نہلاؤ. اس کو نہلاتے وہ کیسا, اس وقت کیسی کیفیت ہونی چاہیے, کتنے آرام سے, کتنی نزاکت سے. تو یہ کام کرے گا قریبی فرد. کیا قریبی فرد میں ایسی اہلیت ہے؟
ادھر بات تو یہ لگاتے ہیں حضور, یہ ہم گئے پر غسلے میں یہ دینے کے لیے, تو ہم نے کہا کہ بھئی آ جائیں, اولاد بھی آ جائے, انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا.
میں اپنی ایک بات بیان کرتا ہوں
جی.
ایک فرد ہے جو انتقال کر گیا, وہ مرنا تو تھا اس نے, آئے آپ ایک ترتیب سے ہیں, پردادا پہلے, پھر دادا ہے, پھر بے باپ ہے, پھر بیٹا ہے, پھر پوتا ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. جو جانے والا تھا, اس جانے والے نے جانے سے پہلے اولاد کی کیا تربیت کی؟ مطلب آپ یہ دیکھیے نا, اگر اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا, اگر باپ ہے بیٹا ہے, بیٹا ہے تو اس کی تلقین, یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اولاد کے حقوق بیان کیے اور آپ نے حقوق بیان بالترتیب فرمائے, اس کے اندر تعلیم و تعلم کے حقوق بھی بیان کیے. سیکھنے سکھانے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے الفاظ یہ کہ
جی,
نماز, روزہ, وضو, غسل کے مسائل پڑھائے, فلا مہلکات کے رضائل پڑھائے, فلا منجیات کے فضائل پڑھائے. کیا مطلب؟ مہلکات کا مطلب وہی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال, جھوٹ, غیبت وغیرہ, اس کی مذمت بیان کرے, اس کا ڈر پیدا کرے, اور اچھے آپ کے منجیات, اخلاص, ایثار, صبر, شکر وغیرہ, اس کی فضائل اور اہمیت کو بیان کرے.
ٹھیک
ٹھیک. ایک باپ ہے نا, باپ
جی,
باپ کی بڑی اہمیت ہے
جی.
باپ کی ایک حیثیت یہ کہ باپ استاد ہونا چاہیے.
اللہ اکبر, واہ.
باپ کو کام ہونا چاہیے سکھانے والا. اسکول میں پڑھ رہا ہے بھائی, کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے پتا نہیں ہے. اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے, کالج میں کیا پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں کیا پڑھ رہا ہے, اس کو کچھ پتا دین کا نہیں, اس چیز کا پتا نہیں. آپ اس سے بیٹھے, آپ اس کے ساتھ ہو. ایک حیثیت باپ کی استاد کی ضرور ہے, مگر آج کے زمانے میں ایک حیثیت دوست کی بھی ہے. دوست بھی ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, بات کرے, بیٹا کیا چیز ہے, فلا چیز ہے, اس کو سمجھائے. اگر باپ اس کو اس طرح تربیت کرنے والا ہوتا, 7 سال کی عمر کے بعد نماز کی تلقین کے ساتھ نماز سکھانے والا ہوتا, تو وہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تو وہ اس کو غسل میت بھی سکھانے والا ہوتا, اس کو سمجھانے والا ہوتا. اس میت نے اپنے گھر کے پیچھے افراد کے لیے کیا کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے, مدنی چینل کے ناظرین نے کیا کیا ہے, یہ اہم بات ہے. آپ کے ہاں مثلا میری دادی کا انتقال ہوا, تو دادی کا کفن میں نے اور بچوں کے امی نے کاٹا, غسل انہوں نے دیا, جو بھی معاملہ تھا. آپ ایک فیملی ممبرز کے اندر کتنے انوالو ہیں, کس جگہ پر آپ انوالو ہیں, کیا چیز ہے؟ آپ یہ چیز تو دیکھتے ہیں کہ باپ آئے, ماں آئے, تو آپ اس سے بیٹھے, اس کو کچھ, آپ کبھی آپ مدر ڈے بنا رہے ہیں, کبھی آپ فادر ڈے بنا رہے ہیں, اور جب مر گیا ہے تو پھر کوئی مرغیت کا دن رکھا ہے آپ نے یا نہیں رکھا ہوا؟ اب کیا آپ نے اس کو اٹھا کر دے دیا کسی اور کے ہاتھ میں, کسی اور کے رحم و کرم پہ؟ اتنی تکلیف کی جو کیفیت ہے, اس وقت جو کرنا تھا وہ آپ کہاں رہا؟ بہرحال میں اس وقت بیٹے کو نہیں بول رہا, میں اس وقت باپ ہی کو بول رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں
جی.
اصل چیز یہ ہے کہ جب الٹی چال چل رہے ہیں تو اس کی وجہ دیکھیں. وجہ اس کی آپ یہ سمجھے کہ ہمارے یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ جس انداز سے جا رہا ہے, جو چیز تربیت ہے نا, تربیت
جی,
وہ باپ کی بھی ہونی چاہیے. پہلے باپ کی ہوگی تو اولاد کی ہو جائے گی, ماں کی تربیت کریں گے تو اولاد کی تربیت ہو جائے گی. جی, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس, یہ جو بچے نا, بچے جو ماں کی گودوں میں, ان کے بارے میں یوں فرمایا کہ یہ جو تمہارے گود میں بچے تمہارے نہیں ہیں, قوم کے بچے, ان کی تربیت کرو. وہ عورت, آج کی عورت جو ہے, وہ کیا تربیت کر سکتی ہے؟ اس اولاد کی تربیت کر سکتی ہے؟ اس ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ کیا وہ امامت کے مسلے پہ آ سکتا ہے؟ کیا وہ دائی بن سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام کے اس اہم خطوط پر, صحیح خطوط پر, اسلامی صحیح خطوط پر معاشرے کی تربیت کر سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تربیت کرنے والا, ایک ہوتا ہے, ایک امام ہے, اس کا کام ہے قوم کو رہنمائی دینا, اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے رہنما بنا کر دینا. مثلا ایک مدرس ہے, بڑے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب ہو, ان کا جو درجہ ہے نا, وہ درجہ یہ ہے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو قوموں کو رہنما بنا کر دینے والے ہیں. اور ماں بھی ایسی ہے, کہ وہ اولاد کو رہنما بنا کر دے گی. باپ اور ماں یہ ایک خاندان جو لے کر چلے نا بچوں کو
جی.
اپنے مستقبل کے نام پر کہ میرا فیوچر یہ سنبھالے گا, میرے گھر کاروبار کو یہ سنبھالے گا, میرے گھر کو یہ سنبھالے گا, یہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ہیں
ٹھیک.
مگر یہ بھی تو ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد کے معاملات کو بھی تو کچھ سنبھالے گا. آپ نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ یہ بچہ آپ کا, آپ کے خاندان کو سنبھالنے والا, آپ کے دادا پوتو, آپ دادا بنے آپ کے پوتوں کو تربیت کرنے والا کون سے افراد ہیں؟ میری کسی سے بات ہوئی کسی موضوع پر کہ وہ ایسا کچھ کرنا جا رہے تھے, وہ کہیں شادی کرنے جا رہے تھے. میں نے ان کو بولا بھائی آپ جہاں کام کر رہے ہیں نا آپ کو یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ کا پوتا کھڑا ہو کر آپ کو یہ بات بولے گا. یعنی اب جس جگہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور بات بیان فرمائی تربیت اولاد کے تعلق سے بھی, حقوق اولاد کے تعلق سے, کہ نانا ماموں کو بھی دیکھے, خاندان کو دیکھے جہاں شادی کرنی ہے. یعنی ایک بچہ شادی کے بعد ہی ہوتا ہے نا بھائی
جی,
شادی میں بھی اس کے حقوق ہیں. ایک تو عورت جس ماں سے جس عورت سے نکاح کر رہے ہیں نا اس میں تو حقوق آئے بچے کے, ساتھ اس خاندان کو بھی دیکھے جس خاندان میں یہ نکاح کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نانا ماموں کا اثر بچے پر پڑتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب معاشرے کی وہ باتیں ہم کرتے ہیں جسے دکیانوسی باتیں سمجھیں, جسے عجیب سا فلسفہ سمجھیں, جسے عجیب سی باتیں آپ سمجھیں گے, تو پھر آپ پروڈکٹ وہی لے کر آئیں گے. جو بیج ڈالیں گے بھائی
وہی
کاٹیں گے آپ.
اللہ رحمت,
آپ نے جو بیج ڈالنا ہے اس کو صحیح کریں. بہرحال والدین پر بڑی لمبی بات ہو گئی
مدنی چلے. لیکن ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں احکام سیکھنے میں ملے اور ہم سیکھ جائیں, تو رکن شورا بھی انشاءاللہ بتائیں گے کیا طریقہ کار اختیار کی جا سکتے ہیں, مجلس کس طرح سکھا رہی ہے.
یہ مدنی قافلے میں سفر کریں تاکہ ان کو دین کے لیے وقت دینے, دین کی اہمیت سمجھنے, علم دین کی اہمیت سمجھنے کا انہیں ذوق شوق ملے. اب ہم نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں. نماز کے فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, مکروہات تحریمی بھی, مکروہات تنزیہی بھی ہیں. نماز اگر واجب الادا ہوتی ہے, فرض الادا ہوتی ہے, تو نماز مستحب الادا بھی ہو جاتی ہے. اب نماز مستحب الادا کا اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں گے تو پبلک کہے گی کہ ہم کو نماز ہی نہیں پڑھنی, ہماری تو زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا اعادہ, جس کو لوٹانا کار ثواب ہی نہ ہو, اس کو مجھے ساری نمازوں کو لوٹانا پڑے. بات میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, ذہن جب بنے گا, جذبہ جب آئے گا, سر آپ سمجھیں ان کو ایک وہ موٹیویشن چاہیے, لوگوں کو ایک تربیت چاہیے, لوگوں کو کچھ چیز کو کوئی رہنمائی چاہیے. وہ رہنمائی, وہ جذبہ, وہ ذوق, وہ شوق ان کو ملے گا مدنی قافلوں میں, ہفتہ وار اجتماعات میں, مدنی مذاکروں میں. لیکن علم کا اسلوب یہ ہے, علم کا انداز یہ ہے, علم کا طریقہ یہ ہے, اس کے آگے زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے, پھر علم نفع دیتا ہے, اس کو باقاعدہ ان کو سیکھنا پڑے گا. بہرحال بات یہ ہے, ایک چیز اس میں تجدید و تکفین میں ایک پہلو ہے غم خاری کا, ایک پہلو ہے امت کے ساتھ رف نرمی کے پہلو کا, ایک پہلو ہے اسلام کی احکام کی تکمیل کا, پورے کرنے کا. تو ایک چیز تھی اسلامی احکام کی بات, دوسری چیز تھی اس کے اندر قریبی رشتہ دار کے تعلق سے صلہ رحمی کی بات, تیسری بات اس کے اندر تھی خیر خائی کی بات, خیر خائی امت, چوتھی بات اس میں بات تھی حقوق مسلم کی بات. حق کے مسلم میں سے جنازہ بھی ہے, حق کے مسلم میں سے یہ چیزیں بھی ہیں, جیسے آپ نے بات بیان کی کہ اس کے ستر کا چھپا رہنا, غسل کا ہونا, غسل کا ہونا, ان ساری چیزوں کا ہونا یہ حقوق مسلمین سے ہیں, اور یہ وہ حق ہیں کہ اسلام نے مسلمان پر مسلمان کے جو حقوق لازم کیے ان میں یہ چیزیں ہیں, اور یہ چار چیزیں فرض کفایہ کی ہیں. بہرحال جب ایک شخص کا صلہ رحمی کا ذہن ہو, رشتہ دار سے نیک سلوک کرنے کا, تب بھی اس کو یہ کام آنا چاہیے. ایک شخص کا امت کے ساتھ رفق کا, غم خاری کا پہلو ہونا چاہیے, تب بھی اس کو یہ کام آنا چاہیے. ایک شخص کا اگر پہلو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے احکام الہی پورے کرنا چاہتا ہے, تب بھی اس کو آنا چاہیے. اچھا میں یہاں ایک اور بات بیان کروں, یہ کام ایک سوشل کام ہے, مدرسوں کی, مسجدوں کی, دینی تعلیم کی, نمازیں سکھانے کی, روزوں کے احکام بیان کرنے کی, حج کے طریقے بیان کر دینے کی, ایک طبقہ ایسا بھی ہے مسلمان کہلانے والا جس کو ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے, سوشل کام کی بڑی اہمیت ہے. یہ سوشل کام کرنے والے آپ ان کو گہری نظر سے دیکھیں, ایک مذہبی شخص جس نے تجہیز و تکفین سیکھی ہو کتنے آرام سے, کتنی نرمی سے, کتنی احتیاط سے, کتنے پیارے انداز سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے, اور میں کہتا نہیں لیکن کہہ رہا ہوں
جی
کہ آپ کو ایسا رنگ نظر آئے گا جیسے کسی جانور کو دے دیا ہو کہ بھائی اس پہ پانی ڈال دو, ہم نے اس کو گڑھے کے اندر داخل کرنا ہے. تو اب یہ چیزوں کا فرق, خوف خدا کا ہونا, امت کے محبت کا ہونا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو امت کا تعلق ہے, اس تعلق کا تقاضا یہ کہ امت کے ایک فرد کو امت کے دوسرے فرد سے محبت ہونی چاہیے. گھر کے اندر رہنے والے افراد کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ ایک گھر میں ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے. اسلام وہ حسین چیز دیتا ہے سوشل لائف کا, سوشل ایکٹیویٹیز کا, صحیح انداز سے جو روپ ہے وہ آپ کو اسلام میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. تو بہرحال اگر آپ کس جہت سے آپ تجدید و تکفین کو دیکھنا چاہتے تو اس کی بہت سی جہتیں میں نے آپ کو بیان کی, اس کے بارے میں غور کریں. آپ کو ایک فرضی حکایت میں مناظر کے ساتھ دکھاؤں گا.
مرینہ
دکھائیے جی.
تیری انگلی تھام کے چلتا تھا.
فرضی حکایت. میں اسپتال کے ویٹنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر سے سرجن سر جھکاتا ہوا باہر آیا. اس کے اس انداز نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہیبت پیدا کر دی. میں فوراً اس کی طرف بڑھا. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس اب کچھ سانسیں باقی ہیں, بس جو اللہ کی مرضی. یہ کہہ کر اس نے قدم آگے بڑھائے. میں ایک لمحے کے لیے رک گیا لیکن فوراً وارڈ میں داخل ہو گیا. آج بستر پر میرا وہ محسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے کہ بچپن میں جس کی انگلی پکڑ کر میں چلا کرتا تھا, جس کی طرف میں لپک کر جایا کرتا, میرے دکھوں کو دور کرنے والا, مجھے راحتیں پہنچانے والا, میری تعلیم و تربیت پر خرچ کر کر مجھے چلتے کاروبار میں اپنا شریک کرنے والا میرا باپ آج بستر موت پر ہے. میں اسے کیسے بچاؤں؟ میں کیا کروں؟ ہے کوئی میرا مددگار؟ ہے کوئی جو میری بے قراری کو دور کر دے؟ کچھ دیر اس کیفیت میں رہنے کے بعد میں نے اپنی مسجد کے امام صاحب کو فون کیا. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور سورہ یاسین پڑھنے کا کہا. میں نے ان سے کہا بس آپ آ جائیں. وہ مجھے کہنے لگے میں بہت دور ہوں, لیکن میرے اصرار پر وہ راضی ہو گئے. مگر ان کی آمد سے پہلے جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا. سوشل میڈیا کے ناظرین, موت کے آثار ظاہر ہوں تو اس کے آداب بھی اسلام نے ہمیں بتائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر کسی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی سے چند مدنی پھول. موت کی علامات پائے تو یہ چار کام کیجئے. نمبر ایک, جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائیں تو مرنے والے کو سیدھی کروٹ لٹا کر منہ قبلے کی طرف کر دیں, یا سیدھا یعنی چت لٹا کر قبلے کو پاؤں کریں اور سر کو تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر دے تاکہ منہ قبلے کو ہو جائے. اور اگر قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو اور تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اس پر رہنے دیں. نمبر دو, خوشبو کے لیے لبان یا اگربتیاں سلگا دیں. نمبر تین, یاسین شریف کی تلاوت کریں. جو وہاں موجود ہوں انہیں چاہیے کہ سر جھکا کر خاموشی سے تلاوت سنیں. نمبر چار, تلقین کریں یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تاکہ مرنے والے کو کلمہ شریف یاد آئے اور اس کا آخری کلام کلمہ شریف ہو. مدنی التجا, غسل و کفن وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ پڑھ لیجئے, اور تربیت کے لیے مجلس تجہیز و تکفین دعوت اسلامی سے رابطہ فرمائیے. نیز تجہیز و تکفین .dawatislami.net سے تجہیز و تکفین کا ویڈیو عملی طریقہ دیکھ لیں.
مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں ذمہ داری ملی تجہیز و تکفین شعبے کی. میں نے کہا بھائی میں تو تجہیز و تکفین کرنے کی اجازت اس کو دوں گا جسے دارالافتار سنت اجازت دے گا.
اللہ
اجازت دے گا. کام ایسا ہے کہ کسی کے سپرد کیسے کر دیں, جیسے میں نے کہا یہ فرض ہے. اب جو جا رہا ہے بھائی وہ فرض پورا کر کر بھی آ رہا ہے یا ہماری گردن پہ بوال ڈال رہا ہے؟ گھوڑے سے نیچے گرتے تھے تو چلو ہڈیاں ٹوٹتی تھی, اب آپ ٹائر کے نیچے گرتے تو پورا سر ہی چلا جاتا ہے. تو آپ کی جو ترقی ہے اس کے ساتھ ساتھ موت ویت میں بھی بہت ترقی ہو گئی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے شرعی تقاضے پورے کر کر یہ کام کرنا ہے اس کے شرعی مسائل بڑھ گئے.
جائے گا جب جہاں से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का कपड़ा